بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 مارچ 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبوت و رسالت کی تکمیل اور ہمارا مشن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کی امتیازی شان نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں یہ موضوع گزشتہ 3 یا 4 جمعوں سے چل رہا ہے. بحث کافی پھیل بھی گئی، لیکن آج میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور اس کو ایک خلاصہ بھی اور اس کی جو تکمیلی حصہ ہے انشاءاللہ اس تک بھی ہم پہنچیں گے. خاص طور پر سورہ صف کے 2 رکوع کا میں نے مطالعہ جو ہے آیت آیت کر کے بھی یہاں پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور آخری آیت رہ گئی. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسولوں کا مقصد بعثت تھا کیا، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے جو کچھ مباحث آ چکے. سورہ نساء میں رسولوں کی بعثت کا مقصد واضح کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. حاصل کیا ہے اس کا؟ اتمام حجت قطع عذر. رسولوں کو ہم نے مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف، اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. یہ نہ کہہ سکے کہ حق ہم پر واضح نہیں ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم سے تقاضا کیا ہے، ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیج دیا گیا لیکن ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، پھر ہم نے کیا خاک پرچہ دینا تھا. تو اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ عذر ہوگا تو یہ اللہ کے محاسبے کے خلاف ایک دلیل بنے گا. کس بات پہ محاسبہ لے رہا ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ سکے. چنانچہ رسولوں کے ذریعے اس بہانے کو کل کیا جاتا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. قطع عذر، اتمام حجت، بات پوری طریقے سے واضح، حق پوری طرح مبرہن منکشف. اصل مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے. دوسرا ایک مقصد رسولوں کی بعثت کا اور انزال کتب کا یہ بھی بتایا گیا جو ہم نے پڑھا ہے سورہ حدید میں، کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم رسولوں کو بھیجتے رہے اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کرتے رہے، اور میزان، ایک نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس. اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اس میزان کو نصب کریں، اس پر قائم ہو جائے عدل پر. رسولوں کے اور ان کے پیروکاروں کے ذمے تھا کہ اس میزان کو نصب کرنے کے لیے قربانی دیں، اور یہ بات طے ہے کہ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ ہی کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جب اللہ کی عطا کردہ اس نظام عادل کو، اس میزان کو نصب کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ جو ظالم طبقات ہیں جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عوام کو، عوام کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، وہ رستے کی رکاوٹ بنیں گے. وہ مراعات یافتہ طبقات ہیں، ساری کھیر وہ کھا رہے ہیں، سارے وسائل پر وہ قابض ہیں، عوام کو محروم رکھا ہوا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے. چنانچہ وانزلنا الحدید، ہم نے نازل کی ہے ایک اور چیز بھی، وہ ہے حدید فولاد، فی عباس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، بڑی جنگی قوت ہے. اس میزان کے نصب کرنے کے رستے میں جو رکاوٹ بنے، رسولوں کو بتا دیا گیا تھا اس کے لیے فولاد قوت کو ہاتھ میں استعمال کر کے ان کا سر کچلو، اور رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرو تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف میسر آئے. ویسے بھی سیدھی سی بات ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو نظام کس کا ہونا چاہیے، قانون کس کا ہونا چاہیے. تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے. امتیازی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو تمام رسولوں کے حوالے سے بات ہوئی. ایک بات، تمام رسول صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی. پھر آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی. وہ ہدایت نامہ جو ہر رسول کو دیا گیا تھا، کتاب ہدایت، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، وہ اپنی کامل اور مکمل اور اعلیٰ ترین شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں آتا ہوا، الہدا، جس میں ہر سطح کے انسان کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو، دہقان ہو، چاہے ہائی انٹلیکچوئل میں بھی بہت اونچے مقام پر ہو، ہائیسٹ لیول پر، اور قیامت تک کے لیے. ودین الحق، اسی طرح جو میزان رسولوں کو عطا کی گئی تھی کہ اس کو نصب کرو، نظام عدل قائم کرو، وہ بھی کامل ترین شکل میں جو قیامت تک کے لیے کفایت کرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا. اور اس کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا. سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا. اب یہ ہدایت ہر اعتبار سے مکمل ہے، قیامت تک کے لیے نوع انسانی کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہے. اب مزید نبی اور رسول نہیں آئیں گے. یہ کامل کتاب، کامل کتاب ہدایت، اب یہ محفوظ کر دی گئی قیامت تک. اسی طریقے سے وہ دین حق بھی دیا گیا جو پوٹینشلی قیامت تک آنے والے مسائل کا تمام حل اپنے اندر رکھتا ہے، لہذا اس کو بھی حفاظت عطا کر دی گئی ہے. اصل میں یہ قرآن، یہ دین حق ہمیں کہاں سے ملا؟ اس کے لیے بنیادیں قرآن ہی کے اندر ہیں، اس کی وضاحت احادیث میں ہے، اس کو قائم کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ وہ حدیث اور آپ کے فرمان، فرمودات اور آپ کا عمل، وہ سب چیزیں بھی محفوظ ہیں، اور اس طریقے سے یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. چنانچہ ختم نبوت ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی. یہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ جھوٹی نبوت کے دعوے دار جو ہیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پھر لوگ جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جنہیں ابھی تک دین کی تعلیمات صحیح نہیں پہنچی تھی، اسلام کو غالب قوت دیکھ کر وہ بھی شامل ہو گئے تھے، وہ واپس ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، جھوٹے نبیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. مسلمہ کذاب ان میں ایک بہت بڑی شخصیت تھا، اس اعتبار سے کہ اس کے پیروکار بہت زیادہ تھے، مسلسل ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے. اگرچہ ان سے 10 گنا زیادہ جو ہیں وہ مرتدین جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور اس فتنے کا سد باب کیا گیا. سب سے زیادہ اہمیت حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہے اس مسئلے کو, اس میں کوئی مداہنت نہیں, کوئی تاخیر نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ ایک اپنی جگہ الگ موضوع ہے کہ ختم نبوت اور اس پہ کسی نئے نبی کا اٹھ جانا اور اس کی بھی کسی نبوت کو تسلیم کر لینا, یہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنی گھناؤنی شکل ہے دین کے بگاڑ کی. جبکہ ہم عام طور پر اس کا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی حضور کو بھی مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مانتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے زیادہ قابل مذمت ہے. تو یہ ایک انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی. یہ ہے ختم نبوت آپ کی امتیازی شانوں میں سے. پھر ایک آپ کی امتیازی شان میں نے عرض کی کہ ویسے تو دین کو قائم کرنا, میزان کو نصب کرنا, تمام رسولوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی حیات طیبہ میں اکثر کی رسولوں کا تذکرہ جو قرآن نے کیا ہے, ان کی زندگی میں اس کی نوبت نہ آ سکی. دعوت تو دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, لوگوں نے کان نہیں دھرے. ایمان لانے والے اتنے کم تھے کہ وہ جماعت وجود میں نہ آ سکی کہ جو پھر باطل کے ساتھ ٹکر لیتے. لہذا کیا ہوا, رسول اپنی عمر پوری کر گئے, قوم کو جو ہے تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا, رسول کو اور چند ساتھیوں کو بچا دیا گیا. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, یہاں خصوصیت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا گیا کہ اب جو بھیجا ہے اللہ نے اپنے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر, تو اس مشن کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ غالب کریں گے اس دین کو تمام ادیان پر, کل نظام کا. یہ رسول کے ہاتھوں ہی کام ہوگا انشاءاللہ. یہ طے ہے, اس فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے, دو ٹوک فیصلے. یہ خصوصی مشن اس خصوصی مشن کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ جو خود قرآن نے بیان کیا, ایک تو یہ کہ نظام عدل قائم ہو, لوگوں کو انصاف ملے, امن و امان ہو. صحیح معنی میں امن قائم ہی تب ہوگا جب اللہ کا نظام قائم ہو, اس کے بغیر ممکن نہیں. اسی طریقے سے انصاف تبھی مل سکتا ہے پوری نوع انسانی کو, ورنہ کچھ طبقات جو ہیں وہ براعت یافتہ ہوں گے اور سارے حقوق ان کے ہوں گے, اور بظاہر جو ہے ایک نظام بنا کر دکھا دیا جائے گا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. تو یہ ایکسپلائٹیشن کی شکلیں رہیں گی, ایکسپلائٹیشن اگر ختم ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف دین حق کے ذریعے. تو لوگوں کو عدل و انصاف ملے, انہیں ان کے بنیادی حقوق ملے, انہیں ہیومن رائٹس ملے, بنیادی ضروریات ان کی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے, اسٹیٹ ایسی ہو, ان کی صحیح تربیت کی جائے, انہیں صحیح ایجوکیشن دی جائے, انہیں صحیح علم دیا جائے, تاکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہموار ہو اور دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن جائے وہ معاشرہ. اور یہ بنا ہے, جرائم کا خاتمہ ہو, ہر وقت اندیشہ ہی نہ ہو کہ جان کو بھی خطرہ ہے, مال کو بھی خطرہ ہے, عزت و آبرو کو بھی خطرہ ہے, ہر وقت ہاتھ ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں عزت و آبرو جان مال, کدھر سے کوئی آ جائے گا اور گن پوائنٹ پہ یہ چھین لے گا, کوئی گاڑی چھین رہا ہے, کوئی موبائل چھین رہا ہے. ایک جنگل کا قانون بنا ہوا وہ نظام عدل. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کو خیر ملے گا دنیا میں, جو اصل خیر ہے ان کے. نمبر دو, اسی کے ذریعے اللہ کے وفاداروں کا امتحان ہوگا وفاداری کا. جو باطل طبقات ہیں وہ دین حق کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے, وہ اس کے رستے کی رکاوٹ بنیں گے, وہ اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھائیں گے, وہ اپنی قوت کو استعمال کریں گے. اب سچے وفاداروں کا کام یہ ہے کہ ان کے کسی بھی رکاوٹ کے آگے وہ اپنے گھٹنے نہ ٹیک دیں, سر نہ جھکا دیں, بلکہ رب پر, رب کی دھرتی کے لیے رب کا نظام اس کے قیام کی جدوجہد کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں. یہی امتحان ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار منہا بھی. بہرحال حاصل کلام کیا ہے اب تک کی گفتگو کا؟ یہ خصوصی مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، فیصلہ اللہ کا ہے کہ اسی رسول کے ہاتھوں اب دین قائم ہوگا. مشن رسول کو دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ایفرٹ ہے، یہ آپ کا مشن ہے. محنت کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کریں گے ہی، اس کے لیے قربانیاں کس نے دینی ہیں؟ اور مشن بھی چھوٹا نہیں ہے، جب آپ پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں تو مشن کا تقاضا ہے کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو. اس سے پہلے رسولوں کو اگر ٹارگٹ بھی تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، تو جس علاقے میں وہ بھیجے گئے، جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہیں تک ٹارگٹ تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نوع انسانی کے لیے، انی لرسول اللہ الیکم کافۃ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ مضمون کئی جگہ آیا قرآن میں. تو بہرحال کس کے لیے اب قربانی کس نے دینی ہے؟ پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں عصائے موسیٰ کام نہیں آئے گا، بلکہ اب میں اس میں اور اپنی اصلاح کر رہا ہوں، عصائے موسیٰ بھی یہاں پر کام نہیں آیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اس مرحلے پر پہنچی، جہاد و قتال کے مرحلے پر، اور جب انہیں شریعت عطا کر دی گئی اور کہا گیا کہ اب اس شریعت کو قائم و نافذ کرنے کے لیے صحرا سے نکلو اور فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہاں اللہ کی حکومت قائم کرو، اب ظاہر بات ہے کہ قتال کا مرحلہ آ گیا، ایسے تو نہیں قائم ہوگی. اس باطل نظام کو ڈر سے اکھاڑیں گے، اللہ کا دین قائم کریں گے. قوم نے صاف جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. عصا تو موجود تھا حضرت موسیٰ کا اس وقت بھی، اس عصا نے اس سے پہلے پہلے کیا کیا کام نہیں کیے تھے. ایک تو معجزہ اپنی جگہ تھا، فرعون کے لیے زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اجدہا بن جاتا تھا، دوبارہ اس پر ہاتھ گرفت کرتے تھے، وہ دوبارہ عصا بن گیا، تو معجزہ. لیکن اسی کے ذریعے اللہ تعالی نے جو اور معجزے ظاہر کروائے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب قریب آ گئے، ہمارے لیے جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں، پکڑے گئے. انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ وہ جان کے در پہ ہو گئے کہ موسیٰ مروا دیا تم نے، تمہارے کہنے پر ہم نکلے ہیں، اب آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آگے آئے، مارے گئے. قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہ ہے رسولوں کا جو ایمان اللہ پر، میرا رب میرے ساتھ ہے. جب وہ کل کائنات کا مالک ہے، رستہ وہ نکالے گا، میرا مسئلہ نہیں. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور اس کے دونوں حصے چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے، بیچ میں خشک راستہ اللہ نے نکال دیا. یہی عصا بعد میں کام آیا جب صحرا میں گھوم رہے تھے، صحرا نبردی ہو رہی ہے، صحرا میں ہے، لاکھوں افراد ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ پانی کا. اور پھر تورات میں جو الفاظ آتے ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے تو وہ بالکل جان کے در پہ ہو گئے تھے، قریب تھا کہ انہیں قتل کر ڈالتے، اتنا انہیں غصہ تھا کہ کہاں لے آیا جہاں پانی بھی نہیں. پھر وہ آسا کام آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اصل میں تو کرنے والا اللہ ہے جس صدی سے کر دے. فلاں چٹان پر اپنے آسا سے ضرب لگا، ان اضرب بعصاک الحجر، فانفجرت من حسنت عشرت عینا، اس ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے اور 12 چشموں کے نشان، اس کے 12 آؤٹ لیٹس ابھی بھی دکھائی دیتے. لیکن کس مرحلے پر جب جہاد و قتال کا مرحلہ آیا ہے اور قوم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو قوم تو یہی توقع لگائی ہوئی بیٹھی تھی کہ اسی عصا کے ذریعے یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. نہیں ہوا. یہاں جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی، اس کے بغیر اللہ کا دین غالب اور قائم نہیں ہوگی. یہ ہے اصول. تو مشن کس کا ہے؟ اصل میں اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. دین اللہ کا ہے، اسے قائم کرنے کا مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے لیے جان و مال کی قربانی کس نے دینی ہے؟ جو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، یہ ان کی وفاداری کا امتحان. چنانچہ یہی بات ہے سورہ صف کے دوسرے رکوع میں جو آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. جہاد و قتال کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اور کتنی تشویق اور ترغیب کا خوبصورت انداز ہے. اہل ایمان، کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو، ایک یقینی بارگین اللہ کے ساتھ، یقینی رستہ، حتمی وعدہ اللہ کا کہ اگر اس رستے پر آ جاؤ، یہ ڈیل کر لو اللہ سے، تو بس پھر کامیابی ہے، عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے گا. اور عذاب علیم سے جس کو چھٹکارا مل گیا اس کے لیے پھر جنت ہے، اور وہی اصل میں منتہا مقصود ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ ہمیں اگلے جہان میں کامیابی ملے. ورنہ سب سے اعلیٰ شے جو ہے منتہا مقصود وہ تو اللہ کی رضا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. راستہ کیا ہے؟ ہر مسلمان چاہے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا ملے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. پختہ یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اسی میں یہ بھی ہے رسول کے وعدے پر بھی اور اللہ کے وعدے پر بھی کہ اس رستے سے وہ آخریت کی کامیابی ملے گی. اور جہاد کرو، لگا دو اپنی جانیں اپنے مال اللہ کے راستے. کس لیے؟ رسول کے اس مشن کی تکمیل، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے، رسولوں کو جو میزان دی گئی اس کو نصب کرنے کے لیے. وہ تلاوت کرنے کے لیے یا اس پر تھیسس لکھنے کے لیے نہیں دی گئی صرف. تلاوت کرنے کے لیے تو پورا قرآن ہے، اس کا اپنا ایک افادیت ہے، لیکن وہ جو دین حق دیا گیا، میزان کس لیے دی گئی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط. بہرحال یہ کام کرنا ہے رسول کے ساتھیوں نے. تو ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تمہیں شاید محسوس ہو کہ اس تجارت میں تو خسارہ ہے، دنیا میں تو ہم نے اپنا سب کچھ طے کر لیا کہ لگا دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان مال کھپا دیں گے. نہیں، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری خیر ہے اس میں، اگر تم سمجھو، اگر حقیقت بھی نگاہ ہو تمہاری اور آنکھ کھل جائے اور حقیقت نظر آنے لگے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اصل خیر ہے ہی. اس کے بعد وہ اصل خیر پھر کیسے ظاہر ہوگی؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. وہ ابدی زندگی، وہ اصل زندگی، وہ حقیقی زندگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی یہ کامیابی اور اعلیٰ ترین اللہ کی نعمتیں، یہی ہے اصل بڑی کامیابی. خیر وہ ہے. یہ بات، کامیابی ناکامی انسان کے اپنے اندر اس کی طبیعت کا، فطرت کا حصہ ہے کہ وہ ناکامی سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، ہر سطح پر ہوتا ہے. لیکن اب انسان اپنی اصل کامیابی کیا ہے، اصل خیر کیا ہے، اس کو نہیں پہچان رہا ہوتا بعض اوقات. اپنے تئیں جس کو سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ بہتری ہے، یہ کامیابی ہے، اس کے لیے کوشش کرے گا، اور اپنے تئیں جس کو نقصان سمجھ رہا ہے، جس کو ناکامی سمجھ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. قرآن بتا رہا ہے کہ اصل خیر کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب صرف وہ ہے جو جہنم سے جس کو بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، بس اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں. دنیا میں وہ چاہے بل گیٹس ہو وٹس ایور, اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کامیابی کی. وہ ایک وقتی سا معاملہ, یہ تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, یہ تو امتحان گاہ میں بیٹھے ہو, نتیجہ تو وہاں نکلنا ہے. زندگی تو اصل وہاں سے شروع ہوگی, تم اسی کو اصل زندگی بنائے بیٹھے ہو. ایک لاکھ سے زیادہ نبی آ گئے, سینکڑوں رسول آ گئے, وہ یہ بات سمجھاتے رہے ساری تاریخ میں, انسانی تاریخ میں, لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر وہیں کے وہیں کھڑے. یہ قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا, گھر گھر قرآن ہے, اس کا اصل میسج یہ ہے, لیکن نہیں, ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو ذالک الفوز العظیم, کامیابی تو وہی ہے, اصل کامیابی وہ ہے. واخرى تحبونها, ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے, نصر من اللہ. یہاں پر اسلوب آپ نے ملاحظہ کیا, اصل کامیابی وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس رستے میں, وہ کامیاب ہے. رسولوں نے اس کام کے لیے ساری زندگیاں لگا دی, چاہے ایک انچ زمین پر بھی ان کی زندگی میں اس دین قائم نہ ہوا ہو, وہ کامیاب ہے. ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے اس امتحان کے اندر اپنا سب کچھ لگا دیا, جان مال کھپا دیا, چاہے اس کا نتیجہ دنیا میں کچھ بھی نہ نکلا ہو, وہ کامیاب ہے. لیکن تمہارے اندر ایک خواہش ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی تمہیں ملے, دین کی کامیابی مل جائے, دین ہی غالب ہو جائے, ہماری محنت جو ہے اس کے کچھ مثبت نتائج سامنے آ جائیں. وہ اخرى تحبونها, ایک دوسری شے ہے جو تمہیں پسند ہے. اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ, نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی مدد آئے اور جلد ہی مسلمانوں کو کفار پر, اہل باطل پر غلبہ بھی مل جائے, فتح حاصل ہو جائے. وبشر المؤمنین, اے نبی اس کی بشارت بھی دے دیجیے اہل ایمان کو. یہ اصل مقصود نہیں ہے, اصل مقصود تمہاری آزمائش ہے. اس امتحان میں تمہاری آزمائش ہے اصل مقصود ہوئے, اور اگر تم اس میں پورے اتر گئے تو دنیا میں چاہے اس کا کوئی نتیجہ تمہاری زندگی میں رتی برابر بھی ظاہر نہیں ہوا, اصل کامیابی تمہیں مل گئی ہے, تمہاری نگاہ وہاں ہونی چاہیے. اور یہی معاملہ تھا صحابہ اکرام کی نگاہ وہاں تھی. دنیا کی زندگی ان کے نزدیک واقعی مچھر کے پر سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی, موت کو مسئلہ ہی نہیں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کو اور نیٹو افواج کو جو درکار ہے وہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو بزدلی ہے, اس لیے کہ آج دنیا کے اندر جو فلسفہ حیات سب سے زیادہ پریویلنگ فلسفہ حیات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہی زندگی اصل زندگی ہے, اسی میں موج اڑا لو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. جان ہی چلے گئی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ جان بچاؤ سب سے پہلے, جان سب سے پہلے بچنی چاہیے. سب سے زیادہ قابل حذر شے جس سے بچنا ہے, جس سے بچنے کی ایفرٹ کرنی ہے, وہ موت. لہذا جو حشر ہو رہا ہے ان کا آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پیمپرز والی بات بھی آئی ہے, میں تو صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس سے اس کا ظہور بھی ہو رہا. یہ تو ہوگا. مسلمان کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ سب چیزیں فرمائی سورہ توبہ میں, ورضوان من اللہ اکبر. اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا یہ جذبہ ہے جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے, رب میرا راضی ہو جائے. وبشر المؤمنین, صرف میں دوبارہ یہ بات پھر نقطے کے طور پر یاد کرا دوں کہ یہ بشارت ملی کب؟ جب مسلمان 13 سال مکی زندگی میں بھی جو سخت ترین امتحانات ہیں ان سے گزر آئے کامیابی سے, ہجرت کا مرحلہ بھی طے کر آئے, اور پھر مزید 5 سال مدنی دور میں, جس میں کتنا بڑا امتحان تھا غزوہ بدر. نہتے تھے مسلمان 313 اور مقابلے میں 1000 کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر جو پوری تیاری سے آیا. مسلمان نہتے کیوں تھے؟ یہ بھی چونکہ بہت سی اس میں اشکالات رہتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں, وہ تو نکلے ہی نہیں تھے جہاد کے لیے, وہ تو ایک قافلے کا تعاقب کر کے اس کو ہراسمنٹ کے لیے ان کا تعاقب کرنا تھا, دیٹس اٹ. ورنہ تلوار تو ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں, نہتے نکل آئے ہیں. گنتی کی 7-8 تلواریں ہیں 313 کے لشکر میں, اور آگے سے ثابتہ پڑ گیا ہے کیسے 1000 کا لشکر جو پوری جنگی کی تیاری سے آیا, کتنا بڑا امتحان تھا. اور اس امتحان میں بھی ثابت قدم رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے موجزانہ فتح بھی عطا فرمایا. یہ تمام مراحل گزر کے آئے. پھر غزوہ احزاب ہے, پورا عرب جو ہے وہ جمع ہو کر آ گیا مسلمانوں کے خلاف, اس عزم کے ساتھ کہ مٹا دینا ہے اب تو اسلام, اور نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ بظاہر اب تو کوئی رستہ رہ ہی نہیں گیا. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب ایمان اور استقامت اس کے تمام سخت ترین امتحان پاس کر لیے, اب بشارت دی جا رہی ہے. یہ اس رستے میں رکاوٹیں مشکلات تو آتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پہلے بشارت دی گئی تھی صبر کرنے والوں کو, جب صبر اور استقامت کے تمام مراحل پاس کر لیے اب وہ بشارت بھی اگلی آ گئی. اب دیکھیے پھر تشویق اور تلقین کا ایک اور انداز آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار تصور کر رہا ہے, اس کی قدردانی ہے. اگر تم اس کے دین کے غلبے کے لیے جان مال قربان کرتے ہو, باطل قوتوں سے پنجازمائی کرتے ہو, تو تم رب کے مددگار, انصار اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا, یہ مقام تمہیں مل رہا ہے. کما قال عیسی ابن مریم عن الحواریین, جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے, وہ چند جو ان پر ایمان لائے تھے, گنتی کے کہا جاتا ہے 12 حواری تھے جو ایمان لائے تھے. من انصاری اللہ, انہوں نے پکار لگائی تھی کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. ابھی کہا کہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ, حضرت عیسیٰ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. دین کے لیے جب آپ جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے, قربانیاں دیں گے, تو یہ اللہ کی بھی مدد ہے اور رسول کی بھی مدد ہے. ظاہراً اللہ کی مدد ہے, ورنہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو امتحان کر رہا. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ کون ہے واقعی جو میرا سچا وفادار ہے, واقعی اسے کسی مدد کی ضرورت ہے. کوئی قوت کا مالک تو ہے ہی وہ, اور کسی کے پاس کوئی قوت ہے ہی نہیں, اسے مدد کی کیا ضرورت. لیکن اللہ کے مددگار ٹھہرو گے اگر تم اس کام کے لیے جد و جہد کرو, بیک وقت اللہ کے بھی مددگار اور رسول کے بھی مددگار. اس لیے کہ دین نظام کس کا ہے جو قائم کرنا ہے, وہ اللہ کا ہے. مشن کس کا ہے, رسول کا ہے. سورہ حدید کی آیت میں آخری حصہ جو تھا اب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اسی جد و جہد کے ذریعے, حق و باطل کے مارکے کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کھول دینا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو بن دیکھے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ جتنے بھی تھے حواریین, اگرچہ ان میں سے ایک نے کہا جاتا ہے بعد میں غداری کی, وہ ان میں سے ایک ہی تھا, لیکن باقی 11 انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اب دین کی دعوت. اس مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی مدد درکار تھی, ابھی تو اس دین کی دعوت دینی ہے. ابھی تو 12 افراد ہیں, پھر وہ مرحلہ آئے گا. مکی دور میں بھی جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت دین کے کام میں لگ جاتا تھا. مشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس دین کو پہنچانا, قرآن کو پہنچانا, اللہ کے پیغام کو پہنچانا. ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ اس مشن میں آپ کا دست و بازو بن جاتا تھا, وہ خود مبلغ داعی. یہ ہے اللہ. اور پھر اس کے بعد جو وہ آخری مرحلہ آئے گا, جب باقاعدہ فزیکل تصادم ہوگا اس وقت پنجہ آزمائی. چونکہ رسولوں کی دعوت میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرنا ہے، آؤ کون میرا مددگار بنتا ہے اس وقت، آج سے طے کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے رستے بھی آپ کے مددگار. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کس میں ہو رہی ہے؟ آپ رسول کن کے لیے بنا کر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کے لیے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ آل عمران میں. کچھ افراد، ایک گروہ، چند لوگ اسی قوم میں سے تھے، یہ تو ایمان لے آئے. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور باقیوں نے انکار کیا، کفر کی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا. قوم اس درجے پستی میں جا چکی تھی، مسلمان قوم ہے بنی اسرائیل، تورات ان کے پاس موجود، چاہے محرف ہی تھی، تعریف کرنے والے بھی وہ خود، مفتی موجود، علماء موجود، دیندار طبقہ موجود، سینیگوگ موجود جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. مسلمان قوم ہے، اللہ کو، آخرت کو، اللہ کی کتاب کو ماننے کی دعوے دار. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، اتنے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے کہ حسی معجزات، ان میں وہ ٹاپ پر، انکار کر دیا. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، وہاں کے علماء نے، وہ اس درجے پستی میں چلے گئے تھے، سب نے متفقہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور مرتد قرار دیا. اور وقت کی جو حکومت تھی اس وقت وہاں پر رومن امپائر تھی، اور انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور اپنا ایک وائسرائے یہاں بٹھایا ہوا تھا فلسطین کی ریاست میں، چنانچہ سارا جو قانون ہے وہ تو ان کے پاس تھا. اس کو جا کے انہوں نے کہا جی یہ شخص ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے، اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے. پر یہ ایک اپنی لمبی داستان ہے، لیکن مسلمان قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں، بستی میں جاتی ہیں، تو اس حد تک چلی جاتی. فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، تو ہم نے پھر مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. اگرچہ یہ فوری واقعہ نہیں ہوا، آہستہ آہستہ وہ دعوت جو ہے بڑی ہے، وہ مسیحی، وہ جو حواریین تھے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی دعوت کے کام میں، اور پھر بالآخر کچھ عرصے کے بعد رومن امپائر ہی بحیثیت مجموعی اس نے کرسچینٹی کو اپنے مذہب کے طور پر قبول کر لیا اور ان کی حکومت ہو گئی، اور اب یہود کی شامت آ گئی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تھا. چنانچہ جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو پھر یہودیوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ. تو وہ بالآخر غالب کون ہوئے؟ وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب آ کر رہے. اب اس میں پیغام کس کے لیے ہے؟ اب رسول یہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے رسول، جن کی پیشین گوئیاں تمہاری تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہیں، وہ آ گئے. اور کتنی مرضی مخالفت کر لو، بالآخر یہ دین غالب ہوگا. وہ تو 12 مسیح حواریین مسیح تھے، بہرحال ان کی ایفٹ سے اس وقت نہیں تو 100-300 سالوں کے بعد بالآخر غالب وہی ہوا دین مسیح. اور اب یہ دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی پر قائم و غالب ہوگا. حاصل یہ ہے کہ اس دین حق کو قائم کرنا، اس میزان کو نصب کرنا، اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور یہ مشن نامکمل ہے جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب نہ ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اب یہ جنگ جاری رکھو جب تک کہ یہ فتنہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا. اللہ کے قانون کے سوا کوئی بھی اور قانون اس زمین پر نافذ ہے وہ فتنہ ہے، وہ ظلم اور استحصال کی ایک شکل ہے، وہ اللہ اور اس کے دین کے رستے کی رکاوٹ ہے. سب کو ختم کر کے کل دین اللہ کا ہو جائے، کل نظام اطاعت. اور احادیث میں بڑی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ قیامت سے قبل کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا. لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ساری دنیا میں کیا کریں گے؟ وہ دین ہم نے اتنے ملک میں بھی قائم نہیں کیا ابھی تک، کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ نے پہنچایا. دیکھیے طریقہ کیا تھا، دین کیسے قائم ہوا. پہلے جزیرہ نما عرب پر دین قائم ہوا ہے، لیکن پہلے دن حضور نے تلوار نہیں اٹھائی. 13 سال مکی دور وہ ہے کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا جواب میں، مارے کھاؤ برداشت کرو. ہاں جب جمعیت فراہم ہو گئی کہ اب باطل کے ساتھ ٹکر نہیں جا سکتی ہے، تو پھر باطل کے ساتھ باقاعدہ پنجہ آزمائی کی گئی ہے، اسے چیلنج کیا گیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد 8 مہمات بھیجی تھی قریش کے قافلوں کے پیچھے، یہ تاریخ کا حصہ. اور پھر اس ایفرٹ کے ذریعے یہ جو جدوجہد تھی دعوت کے مرحلے سے اب آگے تصادم کے مرحلے میں داخل ہوئی، مسلح جدوجہد، قتال. اور اس قتال کے نتیجے میں 8 برسوں میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، قائم ہو گیا. چنانچہ جب پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد پھر باہر کی طرف رخ کیا گیا. جب آپ کی بعثت پوری نو انسانی کے لیے ہے، تو یہ تو مشن تب مکمل ہوگا جب پوری روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو جاتا. لہذا صحابہ نکلے، نکل کے کیا وہ کہتے تھے؟ 3 مطالبے ہوتے تھے ان کے، حیران تھے رومی بھی اور ایرانی بھی کہ یہ عرب، یہ کبھی کبھی ڈاکو لٹیروں کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے شب خون مارتے تھے، کچھ مار پیٹ کر کے، اور کچھ جانور بمیشی لے کے چلے جاتے تھے، یا کیا ہے یہ ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اتنے منظم ہو کر آئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، ایک مشن پر ہیں، لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الاسلام ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم ایک مشن پر ہیں تاکہ نوع انسانی کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور سے متعارف کرائیں، اور ملوکیت کے دور سے اور ملوکیت کے نظام سے نکال کر اسلام کے عدل کی چھتری کے نیچے لائیں. یہ مقصد تھا. چنانچہ 3 مطالبے، یہ دین ہے اللہ کا، یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول کے ہم ماننے والے ہیں، تم بھی مانو، اس قرآن کو مانو، مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ پھر رب کی دھرتی پر تم نے یہ نظام قائم کرنا ہے، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا ہی نہیں. نہیں ہے تو پھر تخت چھوڑ دو. تم نے یہاں پر ظلم و ستم کا ایک نظام قائم کیا، ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، ہم اس کے وفادار ہیں، ہم یہ تمہارا نظام، یہ ظالمانہ نظام برداشت نہیں کریں گے، یہاں ہم نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، رستہ چھوڑ دو. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، اس لیے کہ ہم تو نہیں برداشت کرتے کہ اللہ کی زمین پر کسی اور کا نظام ہو. یہ مطالبہ تھا. اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا، اس کو بھی بات سمجھ لیجئے، کہ یہ جو ہم پر الزام آتا ہے وہ جزوی طور پر صحیح ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ غلط ہے. الزام کیا آتا ہے؟ کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، اسلام تو جبرن پھیلا ہے. تو اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا، کسی کو پریشرائز نہیں کیا گیا کہ تم اپنا مذہب چھوڑو اور اسلام پہ آ جاؤ. ہاں دعوت ہے اسلام، یہاں پر وہی اصول ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. یہی تو امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے، بھائی تم اپنی مرضی سے، یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جس رستے پر تم ہو یہ شیطان کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، آ جاؤ اس پر. کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کی گیا، لیکن جب مسلمان کے پاس قوت ہو تو اس نے رب کے مشن کو مکمل کرنا ہے، نبی کے مشن کو صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی دھرتی پر نظام رب کا ہی ہوگا، کسی اور کا نظام ہم گوارا نہیں کریں گے، اگر ہمارے اندر قوت ہے، حمیت ہے اور غیرت ہے ایمان کی. ہم نے تو اس مشن کو مکمل کرنا ہے جو دے کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناچے وہ فتح کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے. جہاں جہاں حکومت بنتی تھی، ملوکیت کا خاتمہ، وہ میزان نصب کر دیتے تھے، لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، عدل و انصاف مل رہا ہے، امن و امان مل رہا ہے، ایک نئی دنیا سے وہ روشناس ہو رہے ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں تھا انسان کی یہ عزت اور احترام، اس کی جان مال آبرو عزت ہر شے کی حفاظت کی ذمہ دار ریاست ہے. ہر ایک کو عدل و انصاف مل رہا ہے، سب برابر. چنانچہ اس نظام کی خوبیوں کو دیکھ کر دل گواہی دیتا تھا یہی حق ہے، اور ان لوگوں کا کردار دیکھ کر. تو ناچس کروڑوں لوگ دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو گئے. تو نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے تلوار سے، لیکن اسلام کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا، یہ ہے حقیقت. اور یہ کام اگر صحابہ نے کیا تھا تو اس مشن کے لیے کیا تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب پر بہترین حکومت قائم کر کے بیٹھ جاتے. مدینے کی گلیاں اور بیت اللہ کی نماز، اس کے فضائل، اس کے جو ہے مناقب، اسی کے اندر اپنے آپ کو منہمک کر لیتے. کیوں نکلے تھے؟ یہ ہے وہ کام جو ہوگا. اور آخری جو موقع آتا ہے اس کام کا، تو پھر طاقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے. غلبہ دین کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی تلوار آئی، جسے قرآن نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. وہ ہستی خون دینا پڑا، اور یہی سارا وفاداری کا امتحان ہے. یہ پیغام ہے جو قرآن کا اہل ایمان کے لیے. لیکن ہم اس مشن ہی کو بھولے بیٹھے، پتہ ہی نہیں کوئی مشن بھی تھا، کوئی ذمہ داری بھی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مضمون مکمل ہو گیا. دین، لفظ دین کی بھی میں وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعے اگر اللہ نے موقع دیا. دین اصل میں کہتے کسے ہیں؟ دین اور مذہب ایک لفظ مذہب ہے، یہ ایک ہم معنی ہے، کوئی فرق ہے کیا ہے؟ یہ بھی ایک علمی طور پر ایک اہم شے ہے کہ جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو واضح کرنے کی، تاکہ ہمارے تصورات کے اندر کلیئرٹی آئے، وضاحت آئے. اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.